اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم. رمضان اور ہم پروگراموں کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور ان پروگراموں میں ہم رمضان کی حکمت، رمضان کا فلسفہ، رمضان سے متعلق جتنے عملی مسائل ہیں، اور اس سے متعلق جتنے دوسرے ایسے مسائل ہیں جو مثلاً قرآن مجید سے تعلق رکھتے ہیں، یا جو سوسائٹی سے متعلق ہیں، یا جو پوری دنیا سے متعلق ہیں، ان کا ہم جائزہ لے رہے ہیں. محترم غامدی صاحب، رمضان کا یہ تیسرا عشرہ جو ہے، اس تیسرے عشرے کی اپنی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عام طور پر اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، اسی میں لیلۃ القدر آتی ہے، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ کچھ اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں. ایک یہ کہ انسان 20 دن کی تربیت سے گزرنے کے بعد وہ تھوڑا سا ہلکان بھی ہو چکا ہوتا ہے، وہ یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب عید کب آئے گی. پرابیبلی یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ ایک ایک روزہ پھر شمار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب عید کو کتنے دن رہ گئے ہیں. یہ تمام کی تمام انسان کی ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے. اس نفسیاتی کیفیت کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا.
میں نے تو جہاں تک اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، میرا احساس یہ ہے کہ یہ روزے ہی کا منتہائی کمال ہے.
جی.
یعنی روزے کی عبادت کیا ہے؟ آپ اپنے جبلی تقاضوں پر محض اللہ کے حکم سے کچھ پابندیاں عائد کر لیتے ہیں.
صحیح.
یہ پابندیاں جب آپ عائد کرتے ہیں تو آپ کے پیش نظر اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں.
جی.
اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں نے کھانے پینے پر پابندی لگا دی، اس لیے میں نے اپنے جنسی دائیات پر پابندی لگا دی. ورنہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو خود خدا کی بنائی ہوئی فطرت کے لحاظ سے انسانیت کا تقاضا ہے.
بالکل.
یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کے حق میں آپ کوئی دلیل دے سکیں کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے.
یعنی یہ اپنی بنیاد میں جائز ہیں،
اپنی بنیاد میں جائز چیزیں ہیں، بلکہ پسندیدہ چیزیں.
صحیح.
ان تمام چیزوں پر پابندی لگا کے آپ صرف اللہ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک.
آپ اعتکاف پر غور کریں تو اس میں کچھ زائد پابندیاں آ گئی ہیں.
جی.
اور وہ بھی جائز چیزوں پر ہی ہیں.
اچھا.
مثال کے طور پر یہ پابندی آپ نے اپنے اوپر عائد کر لی کہ آپ دنیا کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی منقطع کر لیں گے.
جی.
یعنی کھانا پینا منقطع کیا تھا.
جی.
آپ نے دن کے اوقات میں جنسی دائیات پر پابندی لگائی تھی. ایک مزید پابندی آپ نے یہ لگا لی کہ آپ دنیا کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی بڑی حد تک منقطع کر کے ایک معبد میں یا ایک عبادت گاہ میں یا ایک مسجد میں بیٹھ جائیں گے.
صحیح.
اور دوسرے یہ کہ اس کی راتوں میں ایک مزید پابندی آپ نے اور اپنے اوپر لگا لی کہ اب جو چیزیں جائز تھیں رات میں، خاص طور پر جنسی معاملات میں، ان کو بھی آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چھوڑ دیں گے.
صحیح صحیح.
تو یہی اعتکاف ہے. یعنی اصل میں انسان جس وقت اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کرنا چاہتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے، تو کچھ دیر کے لیے دنیا سے ہاتھ اٹھاتا ہے.
یعنی دنیا سے کٹ جاتا ہے
تھوڑی دیر کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی مشغولیت ہی ہے جو خدا کی یاد سے غفلت کا باعث بنتی ہے. لیکن دین کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی زندگی کو چھوڑ کہنے کی تپسیا کرنے کے لیے کہیں جا کر بیٹھ جائیں. ایک تو صوفیانہ مذاہب ہے جو تقاضا کرتے ہیں کہ دنیا اصلا چھوڑ دینے کی چیز ہے.
اچھا.
لیکن الہامی مذاہب میں یہ بات نہیں کہی گئی. اس میں دنیا کو آخرت کا مزرا قرار دیا گیا ہے، دنیا کو انسان کی تگ و تاز کا ہدف قرار دیا گیا ہے. دنیا کے اندر خدا کی آیات کو ڈھونڈنا، نکالنا، ان کی تحقیق تفتیش کرنا، یہ خود انسانیت کی ضرورت قرار دیا گیا.
تھوڑی سی ذرا آپ کی بات درمیان میں کاٹ رہا ہوں. الدنیا و مزرع الآخرہ، یعنی دنیا جو ہے وہ آخرت کے لیے کھیتی ہے. تو اس کا اصل مطلب گویا یہ ہے کہ آپ کو دنیا کے کاموں میں مشغول رہ کر آخرت کمانی ہے. یعنی
دنیا بنائی
تجارت کر کے آخرت
دنیا, دنیا, دنیا بنائی اس لیے گئی.
اچھا.
یعنی جس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے وہ دنیا سے باہر نہیں ہے.
اچھا.
وہ دنیا کے اندر ہے.
اچھا.
یعنی دنیا کی معاشرت میں.
جی.
دنیا کی سیاست میں، دنیا کی معیشت میں، دنیا کے معاملات میں آپ اعلیٰ ترین اخلاقی مرتبے پر فائز رہیں.
جی.
امتحان یہی ہے. اچھا، اعلیٰ ترین اخلاقی مرتبے پر فائز رہنے کا معلوم کیسے ہوگا؟ دنیا کے اندر آخری درجے کی مشغولیت کے نتیجے میں معلوم ہوگا.
بالکل صحیح ہے.
آپ نے اپنا بستر بوریا اٹھایا، اٹھا کے کسی جنگل میں چلے گئے اور آپ کسی درخت کے نیچے نروان حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گئے.
جی.
تو معاملات ہی ختم ہو گئے.
صحیح. دنیا سے آپ کو کوئی واسطہ ہی نہیں.
دنیا سے آپ کا واسطہ نہیں. آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کو دنیا سے معاملہ کرنا ہے، آپ کو روزمرہ مسائل پیش آنے ہیں، ان میں آپ نے اخلاقی تقاضوں کو پورا کرنا ہے. آپ دریا میں اترے ہی نہیں ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ وہاں مگرمچھ ہیں یا مچھلیاں ہیں؟ جب آپ دریا میں اتریں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ مقابلے کی دنیا کون سی ہے. اس مقابلے کی دنیا میں جتنے آپ زیادہ مشغول ہوں گے اتنے آپ کے مراتب زیادہ بلند ہوں گے. جتنا آپ زیادہ اس دنیا کے معاملات کے اندر اتر کر اس کو جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور وہاں اخلاقی اصولوں کی پابندی کریں گے اتنا آپ کا مرتبہ زیادہ بلند ہوگا.
یعنی دنیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے نفرت کی جائے.
یہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے. نفرت خدا کی بنائی ہوئی دنیا سے کی جائے. خدا کی بنائی ہوئی دنیا سے نفرت کرنے کے معنی یہ ہے کہ ہم نے خدا کی اسکیم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے.
صحیح.
خدا نے ہم کو امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا.
ہاں.
ہم دنیا کو چھوڑ کر امتحان دینے کے لیے بیٹھ گئے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو اسکیم بنائی ہے اس دنیا کے اندر اس اسکیم کے خلاف اعلان جنگ ہے. اسی وجہ سے رہبانیت کا کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے. لیکن اس جنگ کو لڑنے کے لیے جس طرح دنیا میں آخری درجے کے اندر مشغول ہونا ضروری ہے, دنیا کو برتنا ضروری ہے, دنیا کے معاملات کو دیکھنا ضروری ہے, دنیا میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ضروری ہے, اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس دنیا کی تگودو میں خدا یاد رہے.
بالکل ٹھیک.
تو خدا کو یاد رکھنے کے لیے کچھ انقطاع کی ضرورت ہوتی ہے.
انقطاع کا مطلب ہے یعنی کٹ آف,
تھوڑی دیر کے لیے
کٹ ہو جائیں
تاکہ آپ ریفریش کر لیں اپنے آپ کو.
جیسے ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے,
جیسے ریفریش کرنے کا ایک آپ نصاب بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آدمی کو کچھ دیر کے لیے الگ ہو جانا چاہیے. یہ نماز بھی اصل میں چند منٹ کی علیحدگی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا نماز پڑھتے وقت ہم اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں, گویا دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھا کے ہم ان کتاب میں چلے گئے جس کو قرآن نے اپنی اصطلاح میں بیان کیا ہے تبتل علیہ تبتیلا, یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے. اچھا دیکھیے اس آیت کو بھی آپ دیکھیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا ہے, آپ کو حکم دیا گیا ہے ایک زائد نماز کا, یہ کہا گیا ہے کہ اس نماز میں آپ کو قرآن پڑھنا
سورہ مزمل میں,
سورہ مزمل میں, اور وہ تہجد کی نماز ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے الفاظ دیکھیے, ان لک فی النہار سبحا طویلا, اس لیے کہ دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے غیر معمولی مشغولیت ہوگی.
بالکل ٹھیک.
تو غیر معمولی مشغولیت کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے کاٹنا اور اپنے آپ کو ریفریش کر لینا, تازہ کر لینا, یہ اصل میں عبادات سے مقصود.
اچھا گاندھی صاحب, ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہوگا. ناظرین, ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد انشاءاللہ اسی سوال کے جواب کو مزید ایلیبوریٹ کرنے کے لیے ہم پھر حاضر ہوں گے. ناظرین, وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر ہم اسی جگہ سے بات کو جوڑتے ہیں جس جگہ سے بات کٹ گئی تھی. گاندھی صاحب, آپ بتا رہے تھے وتبتل الیہ تبتیلا, کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سورہ مزمل میں پہلی بات جو کہی گئی تھی وہ یہ کہ دن کے وقت میں تو آپ کو بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے, تو اس سے آگے آپ بات کر رہے تھے.
تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس موقع پر بھی یہ کہا گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے. یہ جو رب کی طرف متوجہ ہونے کا عمل ہے, یہ گاہے گاہے, یعنی فجر سے تھوڑی دیر پہلے آپ متوجہ ہو گئے, آپ زوال آفتاب کے بعد متوجہ ہو گئے, آپ دن ڈھلنے لگا تو متوجہ ہو گئے. یہ جو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہونا ہے, یہ اسلام کا مطلوب ہے. اگر آپ اس کو بڑھا دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ متوجہ تو ہو گئے لیکن آپ تو امتحان سے نکل گئے. اس وجہ سے صوفیانہ مذاہب
ایگزامینیشن سینٹر میں سرے سے بیٹھے ہی نہیں.
اسی وجہ سے صوفیانہ مذاہب اور الہامی مذاہب میں ایک بنیادی فرق ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے. آپ یہ دیکھیے, اس کو قرآن مجید نے سورہ اعراف میں نہایت خوبصورتی سے واضح کیا. تھوڑی سی بحث ایک طرف تو ہو جائے گی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ روزہ اعتکاف یہ زیر بحث آ گیا ہے, اور روزہ اور اعتکاف دونوں ایک حد تک اللہ کی طرف انقطاع کا درس دیتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو جب مذہب میں دیکھتے ہیں تو یہ دیکھ کر اس سے اپنا ایک فلسفہ بناتے ہیں, لیکن قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید ان کو کہاں رکھ رہا ہے اور دنیا کے بارے میں ہمارے ذہن میں کیا تصور پیدا کر رہا ہے. قرآن میں سورہ اعراف میں ایک مقام ہے جس میں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے کہ دنیا کے اندر جو زینتیں ہیں, دیکھیے دنیا دو چیزوں کا مجموعہ ہے نا, ایک آپ کی ضرورت کی چیزیں, مجھے بھوک لگتی ہے, مجھے کھانا ہے, مجھے پہننا ہے, اسی طرح مجھے ایک چھت چاہیے. تو کچھ تو وہ چیزیں ہیں جو مجھے اپنے جبلی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے درکار ہیں.
صحیح.
ان کو ہمارے ہاں عام طور پر ضروریات سے تعبیر کیا جاتا ہے.
بالکل ٹھیک.
صوفیانہ مذاہب یہ کہتے ہیں کہ ضروریات کو بھی آپ کم کر لیں.
اچھا,
یعنی وہاں صورتحال یہ ہے
کھانے کو بھی کم کر لیں،
پینے کو بھی کم کر لیں، سونے کو بھی کم کر لیں، یعنی ضروریات کو بھی آپ کم کر لیں، اور ضروریات کو کم کر لیں گے تو اسی سے آپ کے لیے روحانی درجات کی طرف بڑھنے کا راستہ کھلے گا
اور آپ کو تسکین ملے گی
اب دیکھیے قرآن کا نقطہ نظر اس کے بالکل برعکس کیا ہے.
اچھا،
آپ نے دنیا کے اندر ضروریات کو پورا کرنا ہے، ان میں تو بحث ہی نہیں ہے.
ٹھیک،
قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ تو زیر بحث ہی نہیں.
اچھا،
اس میں صرف ایک بات کہی ہے، ولا تصرفوا، اسراف کا طریقہ اختیار نہ کرو. مطلب یہ کہ کھانا ضرورت کے لحاظ سے کھاؤ،
صحیح،
ایسے نہ کرو کہ اپنے پیٹ میں کھانا ٹھوسنا شروع کر دو.
صحیح،
یہ میں نے ایک مثال دی، یہی معاملہ دوسری چیزوں میں کرے. لیکن دنیا میں جو دوسری چیز جو دنیا میں مشغول کرتی ہے، جو تہذیب پیدا کرتی ہے، جو آرٹ کو وجود میں لاتی ہے، جو فنون کی طرف انسان کی توجہ دلاتی ہے، جو عظیم عمارتیں بنانے کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہے، جس سے شہر وجود میں آیا ہے، یہ جو اس وقت کی دنیا آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ اصل میں ضروریات نہیں، وہ زینتیں ہیں.
بالکل ٹھیک،
یعنی آپ نے ایک چیز کو اس سے آگے بڑھ کر سجا بنا کے سوار کے پیش کر دیا.
یعنی یہ اس کا سنگھار ہے،
یہ اس کا سنگھار،
اس کا سجانا ہے.
یہ عربی زبان کا جو لفظ زینت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ما یتزین بھائی، وہ تمام چیزیں جن سے آپ زینت حاصل کرتے ہیں، تزین اور آرائش جس کو آپ
ریفربشنگ.
اب دیکھیے کہ صوفیانہ مذاہب میں تو یہ لفظ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کا زبان پر ذکر آئے، لیکن قرآن مجید اس کو موضوع بناتا ہے اور موضوع بنا کے انسانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخراج العباد. لوگوں سے کہو اے پیغمبر کہ یہ جو میں نے زینت کی چیزیں پیدا کی، اس کی بڑی وسیع اطلاقات ہیں.
بالکل،
یعنی دیکھیے نا، ہم فرنیچر لاتے ہیں، ہم پردے لاتے ہیں، ہم قالین بچھاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ گھر کی زینت ہے.
اچھا،
کلام موضوع ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گفتگو کی زینت ہے.
بالکل ٹھیک،
آواز جو ہے اس کی زینت کیا ہے؟ موسیقی میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی زینت کی جتنی چیزیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہوئی ہیں، ان کے پیچھے جانا، ان کی تگودو کرنا، اس میں کمال پیدا کرنا اور پھر اس کمال کا اظہار کرنا، اسی سے یہ سب کچھ وجود میں آ رہا ہے. جو کچھ کی تمام چیزیں برتنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے، پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی گئی ہیں، منکرین کو ان کے صلے میں ملتی ہیں.
بالکل صحیح، اور نہ صرف یہ کہ یہ جائز ہیں بلکہ یہ پسندیدہ،
یہ پسندیدہ چیزیں. تو یہ دیکھیے دو تصورات ہیں، تو قرآن مجید کا تصور
زندگی گزارنے
کا قرآن کا تصور، یعنی اس نے زینت کو باقاعدہ موضوع بنا کر اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا. یہ کہا ہے کہ ان کو کوئی حرام کرنے کی جسارت نہ کریں، میں نے تو یہ پیدا ہی چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل ایمان کے لیے کی ہیں. اب آپ ظاہر ہے کہ ان زینتوں ہی کے اندر جب آپ مشغول ہوتے ہیں اور ان کی تگودو میں جاتے ہیں، تو اس سے وہ سب چیزیں وجود میں آتی ہیں جس کو آرٹ، فن، تعمیر اور اس طرح کی چیزوں سے تعمیر کرتے ہیں. زندگی کی ساری مشغولیتیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں. یعنی آپ گدھے کو چھوڑ کے گاڑی ایجاد کریں گے، جہاز ایجاد کریں گے، تو اسی جانب بڑھیں گے نا.
بالکل،
یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اس دنیا کے اندر مشغولیت کا باعث بنتی ہیں. دین کا مطالبہ کیا ہے؟ اس مشغولیت کے اندر سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو نکالو.
اچھا،
اور تھوڑی دیر کے لیے نکال کر اپنے آپ کو تازہ دم کر لو، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لو، تاکہ تم دنیا کی زندگی میں جا کر کہیں ان اخلاقی اصولوں کو نہ بھول جاؤ جن پر تمہارے تزکیے کا انحصار ہے،
تاکہ اصل بنیادیں تمہیں یاد
رہیں. نماز یہی کام کرتی ہے.
اچھا،
روزہ بھی یہی کام کرتا ہے، اور اسی کا منتہائے کمال یہ ہے پھر کہ آپ کچھ دنوں کے لیے،
یعنی کلائمیکس،
یعنی آپ پورا سال دنیا کے اندر مشغول رہے، لیکن آپ 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے الگ ہو کے بیٹھ جائیں. یہ وہ آخری درجے میں الگ ہو کے بیٹھنا ہے جو اس ریفریشر کورس کو اپنے منتہا تک پہنچا دیتا ہے. تو اس وجہ سے اعتکاف منتہائے کمال ہے. جو آدمی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اصل میں پھر خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی اسکیم کے خلاف اعلان جنگ کر کے رحمانیت کی طرف بڑھ جائے.
اسلام میں صرف اتنی رحمانیت ہے،
یہاں تک، اس سے زیادہ نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے یہ طے کر دیا کہ ہم نے اپنے افسروں کے لیے 10 دن کا ایک کورس مقرر کیا ہے، اور ایک صاحب وہیں بیٹھ جائے
جی،
اور وہ یہ کہیں کہ مجھے تو واپس جانا ہی نہیں. حالانکہ ان کو تو بلایا 10 دن کے لیے اس لیے گیا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو تازہ دم کر کے اپنی وہ ذمہ داریاں انجام دے سکیں جو انہیں دنیا کی زندگی میں.
ہمیں ایک وقفہ لینا ہوگا ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ اعتکاف کی اسی ڈسکشن کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. ناظرین، وقفے کے بعد اعتکاف ہی کی ڈسکشن کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. قاندی صاحب، اعتکاف کے کچھ پریکٹیکل مسائل ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ لوں کہ اعتکاف کے ضمن میں کون کون سی چیزیں ضروری ہیں دین کے اعتبار سے. مثال کے طور پر مسجد میں بیٹھنا، کس طریقے سے بیٹھنا، کیا کرنا، اس درمیان میں کیا کرنا.
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے دین کا اجمالی حکم،
جی
وہ اصل مطلوب ہوتا ہے.
ٹھیک،
ایک یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ فروع پیدا ہوتی ہے.
جی،
وہ انسانی اجتہاد پر ہمیشہ چھوڑ
دیا. یعنی اجمالی حکم کا مطلب یہ ہے کہ دین نے ایک حکم دے دیا, اور فروعات کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کے وجہ سے اس کے نتیجے میں جو اس کی اپلیکیشن
میں مسائل پیدا ہو جائے,
تو
ہمیشہ دین میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس معاملے کو انسانوں پر چھوڑ دیتے.
ٹھیک,
اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے. انسان مختلف ہے, مزاج مختلف ہے,
ٹھیک,
ان کے سوچنے کے طریقے مختلف ہیں.
اچھا,
تھوڑا سا طلب وہ انسانوں کے لیے رہتا ہے اس کے اندر.
ڈائیورسٹی تو ہونی چاہیے, ڈائیورسٹی
ہونی چاہیے. اصولی بات یہ ہے کہ آپ کو بالکل منقطع ہو کے مسجد میں 10 دن کے لیے, جتنے بھی دن کے لیے آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں, وہ بیٹھ جانا ہے.
جی,
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انقطاع اعتکاف کی حقیقت ہے.
اچھا اچھا,
آپ کو دنیا سے کٹنا ہے, آپ کو منقطع کرنا ہے. اب جب آپ منقطع کر کے بیٹھ گئے ہیں تو انقطاع کے نتائج کیا ہیں,
جی,
اس کو آپ کیسے اپنی زندگی پر تاری کریں, یہ آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے.
اچھا,
اس کو متعین نہیں کیا گیا.
اچھا,
اس دوران میں صرف ایک پابندی زائد ہے جس کا ذکر کر دیا گیا, انقطاع ہو گیا.
جی,
آپ گئے, آپ مسجد میں جا کے بیٹھ گئے.
اچھا,
اور لوگوں سے کٹ کے آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگا لیا. وہی جو تبتل رہے تبتیلا کی حقیقت ہے وہ آ گئی. ایک طرح کا تجرد, ایک طرح کا انقطاع, یہ ہے جو آپ سے مطلوب ہے.
بالکل,
یہ آپ نے کر لیا. یہ کر لینے کے بعد اب یہ دیکھیے, انقطاع کا لفظ میں بول رہا ہوں, یعنی آپ نے اپنے آپ کو دنیا سے
کاٹ لیا.
میں نے اس سے پہلے یہ گفتگو کی تھی کہ دنیا کے اندر بھرپور مشغولیت دین کا تقاضا ہے.
بالکل ٹھیک,
آپ کو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کی پوری قوت کے ساتھ آپ کو استعمال کرنا ہے. دین کا مزاج یہ نہیں ہے کہ یہ کم سے کم ہے جو آپ نے کرنا ہے, جو عبادات کی صورت میں بتایا گیا ہے. یہ بتایا گیا کہ نہیں, دنیا کے اندر مشغول رہتے یہ زیادہ سے زیادہ جو پیغمبر نے متعین کر دیا.
ٹھیک,
تو آپ جب اس مقصد کے لیے آئے ہیں تو انقطاع تو ہر حال میں ہونا چاہیے, یعنی آپ کو باقی معاملات سے علیحدگی تو ہر حال میں اختیار کرنی ہے.
بالکل,
لیکن علیحدگی کی نوعیتیں کیا کیا ہوں گی یہ فقہ ہے.
اچھا,
اور اس میں ظاہر ہے فقہا کے مابین بھی کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے. روایات میں بھی بعض ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر کوئی بات ایک آدمی ایک کہتا ہے, دوسرا آدمی دوسرا کہتا ہے. لیکن ایک آدمی بیٹھ گیا ہے مسجد میں بیٹھ گیا ہے تو اس کے کچھ معنی.
جی,
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وہاں بیٹھ کے کاروبار نہیں کرنا چاہیے.
بالکل صحیح,
وہاں بیٹھ کر اپنے تعلقات نہیں بنانے چاہیے.
ایک اسٹوڈنٹ بیٹھ گیا ہے تو اس کو ہوم ورک نہیں کرنا.
اس طرح کی جتنی چیزیں ہمارے ہاں لوگ عام طور پر خیال کرتے ہیں کہ ہم وہاں کر سکتے ہیں, یہ تو انقطاع کے اصول کے خلاف.
جی,
اصلی چیز اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو گئے.
بالکل,
پروردگار کی طرف متوجہ ہونے کی جو صورتیں دین میں طے کر دی گئی ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے. وہ کیا ہے؟ آپ نماز پڑھیں گے,
ٹھیک,
روزہ آپ نے پہلے سے رکھا ہوا ہے.
بالکل,
ایک دوسری عبادت میں تو آپ مشغول ہی ہیں. آپ اللہ کی کتاب کا مطالعہ کریں,
ٹھیک,
آپ غور و فکر کریں گے, تدبر تفکر کریں گے, خدا کی آیات پر غور کریں گے,
صحیح,
اپنی ذات کا محاسبہ کریں گے جس حد تک بھی کر سکتے ہیں, ایک نوعیت کی مراقبے کی کیفیت اپنے اوپر آپ تاری رکھیں گے. بہت سا وقت جو ہے وہ آپ اچھی چیزوں کو سمجھنے غور کرنے میں بسر کریں گے. اگر آپ اپنے علم اور مطالعے کو دین کے معاملے میں مزید بڑھانا چاہتے ہیں وہ بڑھا لیں گے. ذکر اذکار کی جو صورت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسوہ حسنہ کے طور پر دی ہیں, جن میں تسبیح ہے, تحمید ہے, تحلیل ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو آپ اپنی زندگی میں اختیار کریں گے, تو اصل میں سارا کا سارا جتنا پیکج ہے جو بکھرا ہوا ہے,
جی,
یعنی آپ کی پوری زندگی کے اندر جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں, ذکر کثیر کی جو صورتیں آپ کے یہاں موجود ہیں ان کو آپ 10 دن زیادہ سے زیادہ جمع کر لیں گے.
اچھا,
تو اصلاً تو اعتکاف میں یہی ہوتا ہے.
اچھا, اس میں ذرا ایک دو سوالات. ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ایک پبلک لائف ہوتی ہے اور جن کے اعتکاف میں بیٹھ جانے سے عام لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جیسے اگر ایک ڈاکٹر اعتکاف میں بیٹھ جائے, یا ایک جج اگر اعتکاف میں بیٹھ جائے, یا ایک حکمران اگر اعتکاف میں بیٹھ جائے تو لوگوں کو بڑا پرابلم ہوگا نا. تو ایسے لوگ یعنی ایک تو اعتکاف سے محروم رہتے ہیں, تو ان کے لیے کیا پرائیورٹی ہے, وہ کیا کریں؟
میرا خیال یہ ہے کہ دنیا بھر میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایمرجنسی سروسز جتنی ہیں,
جی,
ان کے لیے چھٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی.
جی, بالکل.
اسی طرح کا معاملہ ڈاکٹروں کے لیے یا دوسرے اس طرح کی ذمہ داری انجام دینے والے لوگوں کے لیے.
اچھا,
ان کو اپنی ان ذمہ داریوں ہی کو اصلاً عبادت سمجھنا چاہیے.
اچھا,
اور جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ قرآن مجید میں بتایا ہے,
جی,
مجاہدین کو یہ کہا ہے نا کہ جس وقت تم میدان جہاد میں اترتے ہو اور وہاں تمہارے لیے اطمینان کے ساتھ عبادت کرنا ممکن نہیں ہوگا, تو پھر رجالن اور رکبانا.
اچھا,
یعنی آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہیے اللہ تعالیٰ کا, تو یہ کام کرنا چاہیے. اب ایک حکمران حکومت کا پورا نظم و نسق چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا.
جی, بالکل.
اس کا عدل کرنا, انصاف کرنا, لوگوں کو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے امن فراہم کرنا, یہ اولین ذمہ داری ہے. تو ان فرائض کو چھوڑ کر وہ یہ کام نہیں کر سکتا.
اچھا, ایسا ہو سکتا ہے کہ مثلا ایک ڈاکٹر کہے کہ آج میں عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک یہ سیکلوژن میں بالکل گزاروں گا, اور یہ میرے لیے گویا ایک اعتکاف کو یعنی میں مِمک کروں گا, اعتکاف کی طرح کا ایک تصور میں ذہن میں لاؤں گا.
جتنے بھی اس طرح کی ذمہ داریاں انجام دینے والے لوگ ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں. دیکھیے اعتکاف کے لیے کوئی مدت نہیں مقرر کی گئی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اس کا اہتمام کرتے ہیں. بلکہ اس سے زیادہ کا بھی ذکر بعض روایتوں میں ملتا ہے, لیکن عام طور پر یہی سمجھا گیا ہے کہ غالباً آپ ایک دفعہ اعتکاف نہیں کر سکے تھے تو پھر آپ نے 20 دن اعتکاف کیا. یہ بھی میں عرض کر دوں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں کے اندر جس طرح آخری عشرے میں اعتکاف کا ذکر آتا ہے, اس طرح درمیانی عشرے میں بھی اعتکاف کا ذکر آتا ہے.
اچھا, یعنی کوئی لازم نہیں ہے کہ صرف آخری عشرے,
اس سے بہت کم لوگ
درمیان میں بھی ہو
سکتا. تو اپنی سہولت کے لحاظ سے آدمی یہ کر سکتا ہے, لیکن ذمہ داریوں کو کسی حال میں نہیں.
اچھا, اور اس کے دن بھی متعین نہیں ہے؟
اس کے دن بھی متعین نہیں.
اچھا,
یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ
ہے.
دیکھیے, دین میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے لیے قانون کیا بنایا گیا ہے. مثال کے طور پر ظہر کی نماز آپ کو قانون کا تقاضا یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھنی ہے.
بالکل,
یہ تو کم و بیش نہیں ہو سکتی.
صحیح.
تو اعتکاف انقطاع ہے, اعتکاف ایک مشروع چیز ہے, اعتکاف کو دین میں رکھا گیا ہے, اعتکاف آپ کر سکتے ہیں, اعتکاف روزے کا منتہا کمال ہے. یہ ساری باتیں تو طے ہیں, لیکن کتنی مدت کے لیے؟ اپنے حالات کے لحاظ سے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ
ویکینڈ پر بھی کر سکتا ہے.
تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے.
بالکل.
تو مسلمانوں کی عمومی کوشش جو ہوتی ہے کہ جتنے دن کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے, ہم بھی اتنے دن کے لیے بیٹھے.
بہت بابرکت بات ہو.
یہ اسوہ حسنہ کی پیروی ہے.
بالکل,
نہ کہ کسی قانون کی پیروی.
جی باندی صاحب, اس میں کچھ سوالات ابھی رہتے ہیں, لیکن انشاءاللہ اگلے پروگرام تک, اس لیے کہ ہر پروگرام کا ایک محدود وقت ہوتا ہے. ناظرین, اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم اعتکاف کے مسائل پر اور اسی طریقے سے دوسرے مختلف مسائل پر بھی ڈسکشن کریں گے, اور محترم غامدی صاحب اس میں ہمارے سامنے ان سوالات میں ہمارے کانسیپٹس کو کلیئر کریں گے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت ہے. فی امان اللہ.